میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے گلی کو، تب وہ سمجھے میری بے گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، سمجھے میری بے گلی کو، سمجھو اکسے کفے پائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو اکسے کفے پائے احمد، عرض طیبہ کی ہر ہر گلی کو، سمجھو عکسِ کعبہ پائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو عکسِ کعبہ پائے احمد، عرض طیبہ کی ہر ہر گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، جب لگا قیل نے جسے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، قیل نے جسے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، جب لگا لگائی ہے دل کی لگی کو کب ہو سمجھے میری بے کہی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کہی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کہی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کہی کو. جب لگائی دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کہی کو. یہ جو آفات آ رہی ہیں, پہلے یہ بیماری کی آفت آ گئی کرونا کی, پھر یہ بارش کے پریشانیاں اور آفات اور بڑے بڑے نقصانات, یہ سب آفات غیبی ہیں, آفات سماوی ہیں, اور ان کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت کو تلخ کر دیں گے. بلکہ فرمایا کہ ترجمہ یوں ہے کہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ جو مومن مرد و عورت نیک عمل کرے گا ہم اس کو بالطف زندگی عطا کریں گے. تو فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں نون جو ہے وہ اپنی طرف نسبت کی کہ ہم اس کو عطا کریں گے. یہ اعزاز ہے صالحین کا, نیک اعمال کرنے والوں کا, کہ جو بہت ہی عمدہ کارکردگی کرتا ہے. تو جیسے کہ اس دنیا میں قاعدہ ہے کہ اس ملک کا سربراہ یا بادشاہ اس کو براہ راست اپنے ہاتھ سے انعام دینا پسند کرتا ہے. تو لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مجرمین ہوتے ہیں, ڈاکو ہے, چور ہے, قاتل ہے, تو کبھی تاریخ میں دنیا کی یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ نے خود اس کے سر پر جوتے لگائے ہوں یا اس کو پھندے پہ چڑھایا ہو, سولی پہ چڑھایا ہو, یا اس کے خود کوڑے لگائے ہوں. تو جلاد کو مقرر کرتے ہیں, کوڑا لگوایا جاتا ہے, لگاتا نہیں ہے. اور اسی طرح سے سولی پر چڑھاتا ہے تو سولی پر چڑھوا دیا جاتا ہے, اس کے لیے اس کا خاص جلاد ہوتا ہے سولی پہ چڑھانے کے لیے. تو بادشاہ خود وہ سزا اپنے ہاتھ سے دینا پسند نہیں کرتا, اپنی توہین سمجھتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو احکم الحاکمین نے مومنین صالحین کے لیے یہ اعزاز فرمایا کہ ہم ان کو دیں گے, یعنی اپنی طرف نسبت کی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم دیں گے. اور جہاں یہ مجرمین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اسرار سے, ان کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم ان کو ان کی معیشت کو تلخ کریں گے, بلکہ ان کی طرف اپنی نسبت نہیں فرمائی, بلکہ یوں فرمایا کہ ان کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. اپنی طرف نسبت بھی نہیں فرمائی. اتنی یعنی قابل نفرت چیز ہے اللہ کی نافرمانی, اور گناہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف اس کی نسبت اپنی طرف کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. تو یہ جتنی پریشانیاں اور آفات ہیں, خواجہ صاحب فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں ہزاروں وظیفوں سے بڑھ کر ہے ایک گناہ کو چھوڑ دینا. اب یہ آفات آ رہی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے, مختلف وظائف جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ آپ ان آفات کے ہوتے ہوئے یہ پڑھیں, کوئی بتاتا ہے کہ یہ پڑھیں تو کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھیں تو, لیکن پڑھنے کے اوپر تو زور ہے, وظائف کے اوپر تو بہت زور ہے لیکن گناہ چھوڑنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. یعنی جو سبب بن رہا ہے آفت کے آنے کا, ایک بیمار ہے انسان, وہ کوئی بدپرہیزی کرتا ہے, اس کی بدپرہیزی کی وجہ سے اس کو ایک بیماری ہو گئی ہے, مہلک بیماری ہے, اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ بھائی اس کی بیماری کا یہ علاج ہے اور یہ پرہیز ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ جب تک تم پرہیز نہیں کرو گے تو بھائی یہ دوا بھی کام نہ کرے گی. ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بیماری کا کوئی سبب ہے, جب تک اس سبب سے پرہیز نہ کرے گا تو دوا بھی کیا کام کرے گی, یا چلو کام کرے گی تو عارضی کرے گی اور پھر دوبارہ وہ بیمار رہے گا اور یہاں تک کہ موت کے منہ میں وہ چلا جائے گا. تو یہ آفات اور جو پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور طرح طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں, رزق کی تنگیاں پیش آ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اور وظائف بھی پڑ رہے ہیں, تذویاں بھی ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں, اور بڑے بڑے جو ہے وہ ادارے علماء اور مختلف بزرگ مشائخ حضرات بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وظائف کی تلقین کر رہے ہیں, تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور استغفار کی کثرت بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن بھائی جب تک ہم اس سبب کو دور نہ کریں گے جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے, جب تک اس کو ہم دور نہ کریں گے اس وقت تک بھلائی کیسے آ سکتی ہے, خیر و فلاح کیسے آ سکتی ہے. کہ وظیفہ جو انسان پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے, لیکن ایک طرف تو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وظیفہ پڑھ کے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے, دوسری طرف اللہ کے نافرمانی کے کام تو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, وہی نیٹ, وہی کیبل, وہی گانے بجانے, وہی غفلتوں کے سامان, وہی اللہ تعالیٰ سے دوری کے اسباب, اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے کیا کام ہم عموماً نہیں کر رہے ہیں. عمومی طور پر تمام گناہ چل رہے ہیں, کاروبار کو دیکھ لیجئے تو اس میں دھوکے بازی, مکاری, چکر بازی, جو زبان سے کہہ دیا وہ بالکل وہ بات نہیں ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے, تو یہ جھوٹ میں, مکر میں, فریب میں چل رہا ہے, اور اسی طرح رشوتوں کے بازار گرم رہنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہیں, اور جب تک ہم خدا تعالیٰ کی ناراضگی نہیں چھوڑیں گے اس وقت کی یہ وظائف کام نہیں کریں گے. اور یقین جانیے کہ اگر ہم 100% تقوی اختیار کر لیں اور یہی ایک کام میں جڑ جائیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم مشقت کے ساتھ اس پر اپنا عزم مصمم کر لیں کہ اب آئندہ ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, تو خدا کی قسم میں ایک وظیفہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. میں سچ کہتا ہوں کہ وظائف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, یہ ساری کائنات اللہ تعالی نے اپنے متقی صالحین بندوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے, خدمت کے لیے. اور جہاں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, یہ ساری کی ساری مخلوق بھی پھر اس انسان کی نافرمانی کرتی ہے. ایک بزرگ کہیں سواری کرنے کے لیے, سفر کے لیے جا رہے تھے, اپنی سواری پہ بیٹھے تو وہ شوخی کرنے لگا, گرانے لگا, تو فرمایا معلوم نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں جو یہ میری سواری میری نافرمانی کر رہی ہے. فرمایا کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وفادار لوگ بھی اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, اس افسوس ہے کہ یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہی بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بڑی ذہنی پسماندگی, بڑی احساس کمتری اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جہالت ہے اور دین سے دوری ہے, کہ یہ حقیقت ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ہم خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے کی حالت میں کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں چین سے جینے کو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کہ دنیا کا کوئی مجرم ہے کسی ملک سے جرم کر کے بھاگا تو سمجھو کہ کسی مغربی ملک میں پناہ لے لے گا, کہیں مشرقی ملک میں پناہ لے لے گا, کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لے گا, لیکن خدا تعالیٰ کا جرم کرنے والا ساری کائنات, زمین ہو یا آسمان ہو, کہیں بھی چلا جائے گا, وہ محفوظ نہیں رہ سکتا, چین سے رہ نہیں سکتا, وہ آرام سے رہ نہیں سکتا. اور یہی اس کا عکس کر لیجئے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے والا تقوی سے رہنے والا، گناہوں سے پرہیز کرنے والا، اگرچہ وہ تہجد گزار بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ نوافل پڑھنے والا بھی نہیں ہے، نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ وابین پڑھتا ہے، نہ کوئی ذکر و تلاوت زیادہ کرتا ہے، بس فرائض واجبات سنت موقعہ کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ ناراض نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من اتق اللہ عز وجل سارا آمنا فی بلادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تقویٰ سے رہا، اللہ سے ڈر کے رہا، جہاں جائے گا امن سے رہے گا، کسی ملک میں چلا جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، حتیٰ کہ آسمان پہ بھی چلا جائے، وہ وہاں چین اور امن سے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں بھیجے ہوئے، تو جو بات ان کی زبان مبارک سے نکلی وہ سارے کا سارا یا تو کلام الہی ہے یا الہام نبوت ہے، اور اللہ اپنے نبی اپنی مرضی سے تو کچھ کہتا نہیں ہے. لہذا قرآن پاک میں بھی یہی سارے وعدے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے خروج عطا فرمائیں گے. اب ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، عمل تو کرنے کے لیے جیسے یہ ہے ہی نہیں قرآن پاک، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ قدیم باتیں ہیں، 1400-1500 سال پہلی، اب تو بھائی کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اب یہ سب چیزیں کہاں، یہ کیسے ہم کریں. تو بھائی کیا کچھ تو بتاؤ کہ کمپیوٹر تمہاری قبر میں کام آئے گا، تمہارے محشر میں کام آئے گا کیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو سب دنیا کے دھندے ہیں، پیٹ پالنے کے دھندے ہیں. تم کمپیوٹر استعمال کر لو، جدید ترقی کو استعمال کر لو، لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. ایک ہی تقاضا تو کر رہے ہیں آپ، کام جو جی چاہے کریں، جو جائز شریعت میں جائز ہے وہ کام، کاروبار ہر طرح کا کیا جا سکتا ہے، جو بھی آپ دل چاہے کریں، لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. بات تو یہ ہے. اور یہ کمپیوٹر آپ کی نہ قبر میں کام آئے گا نہ محشر میں، کیا بات کرتے ہیں آپ کہ یہ اس کمپیوٹر کا زمانہ ہے؟ کیا ہو گیا کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو؟ ہاں کیا انسان کی اس کمپیوٹر نے انسان کو کوئی صحت دے دی؟ کیا اس کمپیوٹر نے کوئی انسان کی صحت کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا یہ کمپیوٹر انسان کی عزت کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا یہ کمپیوٹر انسان کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے کہ انسان کبھی مرے گا نہیں؟ اب کیا ہے اس کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ کیا بات ہو گئی زمانے کو؟ زمانہ وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، وہی ان کی باتیں ہیں، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کا آسمان ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہے سبھی کچھ اللہ کا ہے اور انہی کے قبضے قدرت میں ہے. تو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا بڑی جہالت اور بہت ہی نادانی کی بات ہے. اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے ان آفات سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چین سے رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا میرے عزیزو، وظائف پڑھیں، منع نہیں کرتے، وظائف پڑھیں اور کثرت استغفار کی کریں، تو استغفار کی کثرت سے تو ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے. اور توبہ بھی ضروری ہے. توبہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے ہوتی ہے کہ آئندہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں گے، جب تک یہ دو کام نہ کریں گے. اور توبہ کے اندر تین شرطیں تو بتائی جاتی ہیں کہ توبہ جب ہی قبول ہوگی، جب اس میں تین شرطوں کا پایا جانا لازم ہے. ایک نمبر یہ کہ ندامت ہو جائے گناہ پر، شرمندگی ہو، آنکھیں تر ہو جائیں، آنکھیں تر نہ بھی ہوں تو بھائی رونے والی شکل بنا لو. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکل بنانے پہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو لہذا نمبر ایک یہ شرط ہے کہ بھائی ندامت تو دل میں پیدا ہو جائے، کم سے کم تھوڑا سا تو غم آ جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا، تھوڑی تو شرم و حیا ہو اندر کہ ہم جس کی روٹی کھاتے ہیں اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے ہم بےغیرت ہیں کیا وہ جس کی روٹی کھا رہے ہیں، جس کے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں انہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ نافرمانی تو ان کے دشمن شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم ان کی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، دشمن کی پیروی کر رہے ہیں. کس قدر بےغیرتی اور نمک حرامی کی یہ بات ہے کہ جس کی روٹی ہم کھائیں، جس کا نمک کھائیں، اس کے دشمن کی ہم جو ہے پیروی کریں، روٹی ان کی کھائیں اور پیروی ان کے دشمن کی کریں، یہ تو سراسر نمک حرامی ہے، نمک حرامی کی بات ہے جو انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، جس گناہ میں ابتلا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، سمجھ جائے کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں کرنا ہے، فوراً اس سے الگ ہو جائے. اور تیسری بات، آئندہ کے لیے ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ بھئی ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، تو توبہ قبول ہے. تو جب یہ بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی گناہوں کو ہم چھوڑیں گے اور استغفار پھر اس کی پھر کرامت بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہی ہے وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والے، بہت معاف کرنے والے ہیں، اور خود ہی وہ استغفار سکھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس پر طرح طرح کے وعدے ہیں. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ آسمان سے نتھرا ہوا پانی ہو تم کو نازل کریں گے، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اموال سے بھی مدد کریں گے، مال بھی دیں گے تمہیں. کتنی تسلی ہے، انسان دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو فکر مال کی ہوتی ہے، جانتا ہے کہ مال ہاتھ میں ہوگا تو ہر چیز ہم خرید سکیں گے، ہر راحت خرید سکیں گے، ایش و عشرت سے رہ سکیں گے، کپڑے خریدیں گے، مال یہ بنگلہ بنائیں گے، گاڑی لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کھانا پینا اچھا کریں گے. تو سب سے پہلی تسلی اس کریم مالک نے دے دی کہ تو اگر تم معافی مانگو گے ہم سے، ہم کو ناراض نہیں کرو گے، ہم تمہیں مال بھی دیں گے. اور پھر وبنین، بیٹے بھی دیں گے. بیٹے اس لیے فرما دیا کہ بیٹے باپ کا سہارا ہوتے ہیں، کام کاج میں مدد دیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں. یہاں بھی ایک تسلی دے دی. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں عجیب تقدیم و تاخیر کا عجیب راز ہے کہ پہلے مال کو کیوں بیان فرمایا، تاکہ میرے بندے بیٹوں کی کثرت سے گھبرا نہ جائیں کہ ارے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دیں گے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے ان کو. پہلے مال کو مقدم فرما کے، مال کا ذکر فرما کے تسلی دے دی کہ گھبرانا مت، پہلے ہم مال دیں گے پھر بیٹے دیں گے. ہاں والم و بنی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ہے نا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ ہم تم کو باغات بھی دیں گے. کیونکہ یہ زراعت پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی، اکثر لوگوں کا پیشہ یہی ہوتا تھا زراعت کا. اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ترقی، چاہے وہ کس قدر آگے بڑھ جائے، سائنسی تحقیقات کر لے یہ کر لے، لیکن اگر زراعت میں وہ صفر ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دے دی کہ ہم تمہیں باغات بھی دیں گے اور نہریں بھی دیں گے. جنات و انہارا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیسے پیار بھرا عنوان ہے اللہ کا. مَا لَكُمْ، اے میرے بندو، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے نہیں ہو. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کی تسلی کے مضامین نازل فرمائے ہیں. اور استغفار کی کثرت بے شک کیجیے، لیکن وہی بات ہے کہ جب تک سبب کو ہم دور نہ کریں گے، دوا پہ دوا کھائے جا رہے ہیں لیکن بدپرہیزی بھی ساتھ میں چل رہی ہے، کہاں سے بھلائی، خیر و فلاح کہاں سے آئے گی. اس لیے میرے عزیزوں، ان حالات کے اندر جگہ جگہ سے میسج، پیغام وغیرہ مختلف ذریعوں سے آتے ہیں، اور ان میں وظائف تلقین کیے جا رہے ہیں کہ سورہ قریش پڑھ لیں کثرت کے ساتھ، اور یہ فلاں فلاں دعا کر لیں تو اس کے یہ اثرات ہیں. بلا شبہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں میرے عزیزوں، جو بدپرہیزی ہم کر رہے ہیں، گناہوں کی بدپرہیزی، ہماری آنکھ محفوظ نہیں ہے، ہمارے کان محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان محفوظ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، زکات، یہ سب تو ہم کر رہے ہیں، باقی اب کیا چیز رہ گئی جو ہم نہیں کر رہے. ارے بھائی، باطنی ہزاروں گناہ ہے، زبان کی کتنی آفتیں. ہمارے حضرت کے رسالہ اصلاح اخلاق میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی زبان کی 20 آفتیں لکھی ہیں، 20 اور بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ 20 آفتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ زبان سے کس کس طرح انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. ہمیں تو بہت سے بہت معلوم ہے، تو ایک دو ہی باتیں معلوم ہوں گی کہ بھائی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں زبان کی 20 آفتیں لکھی ہیں. لیکن ہم کو فرصت کہاں ہے پڑھنے کی، ہم کو فرصت کہاں ہے اپنی اصلاح کرنے کی، ہم کو کہاں فرصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی. یہ ساری کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ہاں بھائی دیکھ لیں گے، کر لیں گے، اپنی ڈاکٹری. ابھی کل بھی جو ہے وہ معلوم ہوا، فون آیا، پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کوئی کسی کے گھر گھر میں جو ہے چھٹی کی تقریب تھی. چھٹی ہم سے ہمیں تو پوری بات معلوم بھی نہیں تھی, بعد میں اور تفصیل معلوم ہوئی کہ چھٹی کس کو کہتے ہیں. کیونکہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر, یہ ایشیا کے مسلمانوں میں, کہ یہاں دو غیر قوموں کا تسلط رہا ہے ایک زمانے تک, ایک تو ہندو قوم اور ایک یہ انگریز. تو ان دونوں کے اندر یہ مصیبت, وہ تو چلے گئے اور ہم یہاں آ گئے تو وہ دونوں قوموں سے تو ہم نے نجات حاصل کر لی, صورتاً تو نجات حاصل کر لی لیکن حقیقتاً ہم ان سے نجات حاصل نہیں کر سکے. ان کے ماحول کے اثرات ہمارے اندر آج تک رگ و پے کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں, نفوذ کر چکے ہیں. تو معلوم ہوا ہے کہ وہ, میں تو سمجھ رہا تھا کہ چھٹی صرف ایک بچے کی کوئی رسم ہوگی, کوئی سامان وامان نمائش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو نہلایا بھی جاتا ہے اور کئی عورتیں مل کے اس کو نہلاتی ہیں. کس قدر بے حیائی, یہ بے حیائی انہی کے اندر ہے, ہندوؤں کے اندر یہ ایسی بے حیائیاں ہیں. اور وہ تو ننگے بھی نہاتے ہیں وہاں گنگا جا کے, تو نعوذ باللہ یہ بھی نہ کرنا شروع کر دیں کئی مسلمان. وہ تو ننگے جا کے نہاتے بھی ہیں, مرد و عورت مل کے نہاتے ہیں, ان کے اندر تو گندگی اور غلظت اس قدر ہے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ بھی پیدا ہوا ہے, تو وہ جب وہاں پہنچے لوگ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ ہم نے اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا دیا ہے, لہذا تم لوگ اس کو پیسے دو. یعنی بچپن ہی سے جو ہے وہ اس کو شرک کی گندگی میں مبتلا کر دیا. یعنی کہ فقیر تو ہم اللہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, پوری انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر لیا کہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. یہ فقیر بنا رہے ہیں امام حسین, نعوذ باللہ من ذالک, کیسی کیسی جہالت ہے. اور شوہر صاحب بھی جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اونچے درجے کے, اور بیوی بھی پڑھی لکھی ہے وہ اونچے درجے کی, اور وہ اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں, لیکن دین کا یہ حال ہے, دین کا یہ حال ہے. کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ان کے بڑوں نے جیسا کہہ دیا جہالت کی باتیں, بس ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ دین کی اہمیت ہی نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے سب ہونے دو. تو اسی کو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. دین تو کبھی سیکھا ہی نہیں نا, اگر سیکھتے تو منع کرتے کہ بھائی کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, اور میرے بچے کو بنانا ہی بھکاری بنا دیا. سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسے دو یہ فقیر ہے. تو بچپن ہی سے گھٹی میں ایک تو شرک کی بدعت ڈال دی, شرک کی گندگی ڈال دی, اور دوسرے یہ کہ بجائے اس کے کہ کسی کو کہتے کہ بھائی اس کو ماشاءاللہ کہہ دو, اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ کہہ دو, کہ نظر نہ لگے. ہاں یہ ہے کہ بھائی کسی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے, اس سے اس کو نظر نہیں لگتی. اور کہہ دو کہ بھائی کوئی بڑا بوڑھا ہو, کوئی نیک صالح ہو, اس سے کہہ دو کہ بھائی اس کے اوپر کچھ دم کر دو, کچھ دعائیں پڑھ کے پھونک دو اس کو, اور جو ہے اس کو چھوارا چکوا دو. جو تکنیک ہوتی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, لیکن وہ یہ جہالت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس کو فقیر بنا دیا ہے تو میں سب اس کو پیسے دوں. لالچی, دنیا کے لالچی بنے ہوئے ہیں. اگر بنانا ہی تھا کہ یعنی نسبت کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, سیدہ شباب اہل جنہ ہے, جنت کے سرداروں میں سے ہیں, ان کا فقیر بنا دیا نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیا دنیا, نعوذ باللہ, وہ کیا دنیا دار تھے, وہ مال کے لیے جیتے تھے, ان کو پیسوں کا وہ بھکاری بنا دیا, بتائیے نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ایسے جہالت کے کام ہو رہے ہیں اور بے شمار جہالت کے کام ہیں جو ہم جن کو گناہوں کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے, ہمیں معلوم بھی نہیں کہ یہ گناہ ہیں, بس جیسے انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کر لیا. تو یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, پوری امت کے حال پر رحم فرمائے. تو گزارش بس یہی ہے کہ بھائی جو ہے گناہ سے بچنا, ایک گناہ سے بچ جانا ہزاروں ہزاروں وظیفوں سے بڑھ کر ہے. اور تقویٰ حاصل کرو تو کیا نہیں ہے, اب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم مشکلات سے نکالیں گے تقویٰ اختیار کرو تو. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے ہم روزی دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ فرمارے میتق اللہ یجعل له من امره یسرا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کاموں میں آسانی فرما دیں گے, اور جگہ جگہ گناہوں کی معافی کا بھی جو ہے اس سے وعدہ ہے تقویٰ سے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اللہ تعالیٰ تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تمہیں حق و باطل کی ایک تمیز دیں گے, ایک نور دیں گے جس سے تمہیں حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیا کیا وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور وہ کیا آیت ہے, یکفر عنکم سیئاتکم ولی من یتق اللہ, اسی میں نہیں وہ تو ہے انتجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, یہ بھی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے ساتھ مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے, پاک صاف کر دیں گے تم کو. تم تقوی اختیار کرو, تقوی یہی ہے گناہوں سے بچنا اور خطاؤں پر استغفار کرنا, اس کی برکت سے ہم تمہاری پرانی سے پرانی ریل کو صاف کر دیں گے, ماضی کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے, حتیٰ کہ ہم گواہوں سے بھی ان گناہوں کے شواہد مٹا دیں گے, وہ گواہی نہیں دے سکیں گے. کیسے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے. چار گواہ بنتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے, ایک تو کرامن کاتبین فرشتے جو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں, دوسرے اس کے وہ اعضاء جن سے وہ گناہ کرتا ہے, تیسرے وہ زمین جس پر وہ گناہ کرتا ہے, اور چوتھے چار گواہ ہیں نا, فرشتے گواہ ہیں اور صحیفے جن کتابوں میں وہ لکھتے ہیں صحیفوں کے اندر وہ گواہی, چار گواہ ہو گئے ہر گناہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ سب جگہ سے وہ سب ریل صاف کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ فرشتوں تک کو بلا دیتے ہیں, زمین کو بھی بلا دیں گے اور صحیفوں سے بھی مٹا دیں گے. خود مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ, فرشتوں سے نہیں مٹواتے کہ ان کو کہیں یاد نہ رہ جائے, خود مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیفوں سے ہمارے گناہ. تو ساری کی ساری ریل اللہ تعالیٰ پاک کو صاف کر دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں, لیکن افسوس ہے کہ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم کو پٹنے کی عادت ہو گئی ہے, ہمیں جوتے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, ہم عادی ہو گئے ہیں عذاب کو سہنے کے, پٹتے چلے جائیں گے. عبرت ناک قصے ہم دیکھ رہے ہیں, زمانہ جاہلیت کے قصے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا اکیلے نکلے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے, کیسے کیسے عذاب بھی ان لوگوں پہ آئے لیکن ظالم ایمان نہیں لے کے آئے. کتنے یہ کافروں کو, سرداروں کو کیسی کیسی جو ہے عوارض پیش آ گئے, اور وہ خدا اور رسول کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے ان پر دنیا ہی میں ایسی موت واقع, ان کی بدترین اور رسوائی والی موت ان کو ملی, لیکن پھر بھی جو دوسرے تھے وہ ایمان نہیں لائے. تو افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں میں آج یہ اسی قسم کی جو ہے اثرات ہیں کہ آفات کو دیکھ رہے ہیں, پریشانی اٹھا رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, لیکن نہیں راضی کرتے تو اللہ کو راضی نہیں کرتے. اور یہی بات ہے کہ بس اگر کرتے بھی ہیں تو وہی نماز روزہ کر لیا بس, اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہم تو بالکل فرشتہ ہو گئے فرشتہ, گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں. زبان کے گناہ کتنے ہیں, عرض کر رہا تھا کہ غیبت بھی ہے اور تانا بھی ہے, کسی کو تانا دے دینا اور خلاف واقعہ بات کر دینا اور زبان سے کسی سے وعدہ کیا وعدہ نہ نبھانا, یہ ساری کتنے گناہ کی صافت ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. فضول باتیں کرنا, فوش باتیں کرنا, گالیاں دے دینا, کتنی آفتیں زبان کی ہیں, لیکن ہمیں کہاں فکر ہے کہ ہم اپنا محاسبہ تو کریں. اسی طرح آنکھوں کے کتنے گناہ ہیں, کان کے کتنے گناہ ہیں, ہاتھوں کے کتنے گناہ ہیں, اور وہ کریم مالک تو معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو کچھ یہ مصیبتیں تم کو آتی ہیں یہ سب تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, ویسے ہی معاف کر, کتنے گناہ وہ معاف کیے چلے جا رہے ہیں ہمارے, لیکن ہم بھی باز نہیں آ رہے, ہم بھی اسی میں ان کے حلم و کرم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور جو ہے ہم گناہوں کے اندر پڑے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور گناہوں سے پورے پورے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار اور توبہ کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے.
ایک بھی نہیں آیا تھا
یو فون کا نہیں آ رہا ہے. اچھا اچھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے معقولات و مشروبات و مرکوبات میں زنجبیل یعنی سونٹ. بادشاہ روم نے ایک گڑا زنجبیل سے بھرا ہوا آپ کے پاس ہدیتاً بھیجا. آپ نے ایک ایک ٹکڑا سب کو کھانے کو دیا. روایت کیا اس کو ابو نعیم نے کتاب طب نبوی میں. سنا مشہور ہے آپ نے ایک صحابیہ کو سنا کا مسحل لینے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے شفا دینے والی ہوتی تو وہ سنا ہوتی, یعنی اس میں بہت زیادہ شفا ہے. روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے. سنوت اس کے معنی میں اختلاف ہے. بعض اطباء نے ایک خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے, یعنی شہد جو گھی کے ظرف میں رکھا گیا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو سنا اور سنوت کو برتا کرو کہ ان دونوں میں بجز موت کے تمام امراض سے شفا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے. ان بعض اطباء نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور گھی سے سنا کی اصلاح اور اسہال کی اعانت ہوتی ہے. بہرحال یہ جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو خود اپنی عقل سے استعمال نہ کریں, طبیب سے پوچھ کر استعمال کریں. یہاں سنا مکی بہت مشہور ہو گئی تھی اور لوگوں نے اس کا استعمال کیا یہ سمجھ کے کہ یہ کرونا کے لیے اس میں کرونا کا علاج ہے, تو وہ تو ہوگا لیکن اس کی اصل حقیقت ہے کہ یہ مسحل ہے, بہت زیادہ دستاور ہے. تو یہ نہ ہو کہ پھر بستر پر لیٹ جائیں. اسی لیے ایسی دواؤں کا طب نبوی سے لوگ خود پڑھ کے علاج نہ کریں, طبیب سے مشورہ کر لیا کریں. علاج تو کر لیں استعمال کریں لیکن طبیب سے مشورہ کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان رب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ آفت آئی ہے بارش کی سے جو تباہی آئی ہے اے اللہ بلا شبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, ہماری شامت عمل ہے. اور جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں اے اللہ بلا شبہ یہ ہماری شامت عمل سے ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان بلاؤں اور آفات کو ہم سے ٹال دے اور ہمیں آئندہ اپنی فرما برداری والی زندگی وفاداری والی زندگی ہمیں عطا فرما, پاکیزہ حیات عطا فرما, گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ نقصان کا شکار ہو گئے ہیں ان آفات سے اللہ ان کی غیب سے امداد فرما, یا اللہ ان کی امداد فرما اور ان کو بحال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یو فون بالکل ہی کام کر رہا ہے. اچھا ٹیلی فون کی ڈیزائن بھی خراب ہے. میں تو آج سے چلوگا لگا رہا ہوں, میں یہی رہوں گا آج. آج بھی کل بھی اور پرسوں جا کے ہوں اتوار پیر جیل کو جاؤں گا. گھر والوں کو پریشانی نہ ہو دیکھو فون کی ضرورت تھی جو کوئی چیز دیکھو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے.